الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 20ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 20واں پارہ ختم ہوتا ہے تو سورہ نمل ابھی جاری ہے، اور 19واں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور 20ویں پارے کے شروع میں ہی یہاں پہ پھر اس کا تسلسل ہے. تو سورہ نمل کا ایک تعارف ہم جو ہے وہ کل بیان کر چکے تھے کہ سورت جو ہے یہ اس میں تین جو ہے وہ نمونے پیش کیے گئے تھے، اور وہ تین نمونے یوں تھے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اسی دنیا میں مشاغل اور اسی دنیا کی دلچسپیاں اور ان کا سب کچھ یہی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ کھبے ہوئی ہے ان کی زندگی اور مشاغل اور سب کچھ، ان کی زندگی اسی پہ جو گزر رہی ہے. تو پھر ان کا اور کیونکہ جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا کوئی احساس نہیں ہے، تو پھر اس قسم کی جو سیرت، اس قسم کا نظریہ ہے وہ کس قسم کی سیرت اور کس قسم کے کردار جو ہے وہ پیش کرتی ہے. تو کچھ جو اس کے حق میں اور کچھ اس کے خلاف جو ہے نمونے پیش کیے گئے ہیں. اور پہلا نمونہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فرعون کا نمونہ ہے اور سردار اور ان کی قوم کا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ قوم سمود کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تذکیر اور یاد دہانی اور کوئی اس لیے کام نہیں کرتی کہ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کی زندگی کو مطمئن نظر بنا لی. اور نمونہ ایک جو ہے وہ حضرت مثبت نمونہ حضرت سلمان علیہ السلام کا پیش کیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری جو ہے دنیا کے ذرائع اور وسائل اور اسباب مہیا کیے اور ایک شاندار حکومت عطا فرمائی، نہ صرف انسانوں پر بلکہ چرند پرند حشرات اور جنوں پر بھی، لیکن کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شکر بجا لانے والے اور اس بات پہ دعا کرنے والے بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں شکر گزار بندہ بنائے رکھے. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ جب 20ویں پارہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے جو مکی صورتوں کے مضامین جس طرح آتے ہیں، توحید اور شرک، اس کے بارے میں یہاں بھی وہی آگاہی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات کی، الہ ہونے کی، واحد الہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اوپر حاکم ہے، اور جو ہے وہ شرک کس طریقے سے سزاوار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، اس پہ جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں. اور اس پہ دلائل جو دیے گئے ہیں وہ اس پہ کون و مکان سے، سماوات سے، کاسموس سے دیے گئے ہیں کہ کس طرح بلند و بالا آسمان اور پھر یہ بارشوں کا برسانا اور باغات اور نباتات کا اگانا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے سکون اور راحت جائے راحت بنایا ہے، اور کس طریقے سے ہم آسانی سے بغیر کسی خاص بندوبست کے جو ہے اسی طرح زمین پہ جو ہے وہ رہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ماسک لگانے پڑتے ہیں، نہ آکسیجن کھینچنے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ آلہ لگانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی جتنی ضرورت تھی اس کے اندر رکھ دی ہے. پھر زمین میں یہ نہروں کا جاری کرنا، زمین کے اندر درجاؤں کا چلانا، یعنی یہ نہریں بہانا اور مختلف علاقوں کو سیراب کرنا، پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کا توازن برقرار رکھنا، یہ پھر میٹھے اور نمکین پانی کا انتظام کرنا جس میں دونوں سے جو ہے انتہا انسان کو بے شمار فوائد ملتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ دکھوں کے ماروں کی فریاد سننے والا ہے جو ہے وہ بھی خود اللہ تعالیٰ ہے، ہواؤں کا چلانے والا بھی وہی ہے، کائنات کی ہر شے کو بنانے والا بھی ہے اور پھر وہ منتظم بھی ہے. اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا خدا اس خدا واحد کے علاوہ جس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے اور انتظام کر رہا ہے اور ان کی تدبیر کر رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ تو اس طریقے کے بڑے ارریفیوٹیبل جو ہے وہ دلائل پیش کیے گئے ہیں. قیامت کب آئے گی، یہ کفار مکہ کا اور معترضین کا بہت بڑا اعتراض اور سوال کی صورت میں آتا تھا، تو اس کے جواب دیا گیا ہے کہ بہت جلد جو ہے قیامت آ جائے گی، لیکن غور کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اگر یہ آ گئی تو تم دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. پھر قرآن کی جا بجا مکی صورتوں کے اندر قرآن پہ بھی جو کہ اعتراضات ہوتے تھے، تو قرآن کی حقانیت اور اس کی خصوصیات پہ جا بجا بات کی گئی ہے. یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک رحمت ہے اور یہ ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ پھر بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے, اور اکثر و بیشتر جگہوں پہ قرآن کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ اللہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں سے پوچھے گا جو جھٹلانے والے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو پھر وہ جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کے اس مقام سے کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے کہ انہوں نے کیوں جھٹلایا ہے. تو یقینی طور پر یہ جو سوال یہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں ممکن ہے سوال جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو ان کے سوالوں پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے جواب کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور جن لوگ نے تیاری نہیں کی تو قرآن انہیں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو سوال ان سے پوچھے جائیں گے تو ان سوالوں کے جواب وہ نہ دے سکیں گے. تو کتنا غافل ایک انسان بالکل ان چیز پہ غور ہی نہیں کرتا کہ میں رب کے حضور پہنچ کر میں کن سوالوں کا مجھے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہرحال ہمیں اس محاسبے کا, اس ملاقات کا اللہ کے حضور ضرور خیال رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کے سوال جو ہے وہ پوچھے گا, اور ان سوالوں کے جواب اسی دنیا کے اندر تیار کر کے رکھنے چاہیے. آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جس طرح باقی تمام مکی صورتوں کے اندر بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی, کہ یہ مشرکین مکہ کی سائش سے جو بلا شبہ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نکالنے اور اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہے, ان سے دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان باتوں کا بالکل ملال نہ کریں. یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ جو ہے کچھ احکامات دیے گئے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے اس گھر یعنی بیت اللہ کے گھر کے رب کی بندگی کا حکم دیا ہے اور میں اسی کی بندگی کروں گا, اور مسلمان بننے کا حکم دیا, مطیع اور فرما بردار اور اطاعت گزار اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے رجوع کرنے والا جو ہے اس بننے کا حکم دیا گیا, قرآن سنائے جانے کا حکم دیا گیا, قرآن سناتے چلے جائیے. بے شک اس میں مخالفتیں بھی ہیں, اعتراضات بھی ہیں, اس پہ نام بھی جو ہے رکھے جا رہے ہیں, ہر طرح کے سب کچھ ہے, لیکن یہی قرآن ہے, بس اسی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیے چلے جائیں, یہ بات جو ہے وہ آپ کو بتائی چلے جائیں. اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سامان ہے ہمارے لیے نصیحت کا اور اسباق ہیں. اور فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری حیثیت تو خبردار کرنے والی کیسی ہے. اس کے بعد پھر سورۃ القصص ہے. سورۃ القصص جو ہے یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے, بالکل متصل سورہ نمل کے جو ہے ساتھ نازل ہوئی ہے, 6 سے 10 نبوی میں, یہ جو دوسرا دور تھا جو ہے اس میں نازل ہوئی ہے. اور یہ سورہ نمل کا بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مثنی یا ایک وہ نظر آتا ہے ڈول, یا اس کے کہہ لیں کہ جوڑا سورج نظر آتا ہے مضامین کے اعتبار سے. یعنی سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے کچھ اجزاء بیان ہوئے ہیں, لیکن اس صورت میں پھر مختلف اجزاء سارے باہم مل کر ایک جو ہے وہ پورا قصہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر انتہائی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قصوں کی جو مقام اور محل ہے وہ کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت جو یہاں پہ سنائی جا رہی ہے وہ بالکل اسی مقصد سے ہے جس مقصد سے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سنائی گئی تھی, اور وہ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی ایک ایک بات چسپا کر دی گئی ہے مکہ کفار مکہ کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو کشمکش چل رہی تھی اس کے اوپر, اور پھر کہا گیا کہ دیکھ لو اپنے جو ہے تاریخ کے وہ کردار جن میں تم ابھی دیکھ رہے ہو, اپنا آئینہ دیکھ لو اور اپنے اوپر جو ہے چسپاں کر کے دیکھ لو کہ کون تاریخ کے کس طرف جو ہے وہ کھڑا ہے, اور کون سا کردار اب اس زمانے کے اندر جو ہے وہ نبھا رہا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے, اور اپنی سکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا اپنی شانیں دکھاتا ہے, جیسے یوسف السلام کے قصے کے اندر واضح ہے. اور آپ کے مخالفین یہ بھی دیکھ لیں کہ اس دعوت کی مخالفت میں بالآخر ان کو جو ہے وہ کس انجام سے دو چار ہونا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل کفار مکہ کی قریشی قیادت کو جو ہے واضح طور پر بتا دی گئی ہے, فرعون اور حامان اور قارون کے انجام سے عبرت کا جو ہے مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کے مقام سے ان کے انجام سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو. تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو یہ سورت جو ہے علو، علو جس کا مطلب اونچائی اور بلندی، اور اب اگر کوئی شخص اونچائی اور بلندی پہ ہو تو دوسروں کو وہ نیچے اور ہیچ اور کم جو ہے وہ کم تر سمجھتا ہے. تو یہ جو موضوع اس سورت کا موضوع جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے علو فی الارض، زمین کے اندر جو کسی کو جو ہے وہ اونچائی اگر ملتی ہے، اگر اقتدار ملتا ہے، بادشاہت ملتی ہے، دنیاوی جو سٹیٹس ملتا ہے، تو کس طریقے سے جیسے اس زمانے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام کسی حد تک کفار مکہ کو حاصل تھا، یا اس سے پہلے تاریخی کرداروں کے اندر فرعون اور حامان اور ان لوگوں کو ملا، تو وہ جو ہے بالکل ان دونوں کی جو ہے مماثلت، ان کو کمپیریزن کیا گیا، ان کا موازنہ کیا گیا ہے. تو اس صورت کے اندر پھر جو امامت جو ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کی دو اقسام کی بھی بالکل وضاحت کر دی گئی کہ لوگ بالکل لوگ سمجھ لیں اس کے فرق کو، کہ ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قیادت ہے اور ایک صالح قیادت ہے، اور مظلوموں کی معاون اور مددگار جو ہے وہ قیادت ہے، اور اس کے مقابلے میں فرعون جو کمپنی ہے وہ ایک بد کردار اور فاسق قیادت ہے اور متکبر قیادت ہے، اور یہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والے جو ہے وہ کردار ہیں. قارون کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ پھر کیا گیا ہے کہ قارون جو ہے کس طریقے سے ایک سرمایہ دار ذہن کا جو ہے وہ شخص مالک تھا، اور کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ لوگوں کو غلامی پہ مجبور کیا ہے، اور جو ہے وہ اس طاغوت کا، فرعون کا جو ہے وہ دست و بازو بنا ہے، اور وہ کس طرح کی اس کی ذہنیت تھی کہ بے پایا دولت رکھتے، بے شمار دولت رکھتے ہوئے بھی کبھی دولت سے نہ سیر ہونے والا جو ہے وہ اس نے ذہن پایا، اور دولت کی ریل پیل کے باوجود اس کا دل اتنا سخت اور سینہ اتنا تنگ تھا کہ اپنے وقت کے عظیم پیغمبر تک کی نصیحت پہ اس نے کوئی کان نہیں دھرا، اور پھر اپنی اس دولت کو اور اپنی اکنامک امپائر کو اور اپنی معاملہ فہمی اور کاروباری جو مہارت تھی اس کو حاصل تھی، اس کو کہا کہ یہ تو سارے کا سارا میرا دست بازو کا، اور مجھے جو علم حاصل ہے اور مجھے جو ایکسپیرینس ہے اور جو میں بزنس کا میرا مائنڈ ہے، اس کی بدولت جو ہے میں نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا ہے. تو یہ وہ بدبخت جو ہے گروہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت والوں رکھنے والوں کا، جو انسانیت کے لیے سمے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس ذہنیت کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. پھر اس میں جو ہے ہلاکت اقوام کا قانون اور رسول بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے، انہوں نے اپنے طرز زندگی سے اور اپنے رہن سہن پہ اور اپنی معیشت پہ اور اپنے بہت ہائی جی ڈی پی اور پر کیپٹ انکم پہ بہت ناز تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے وہ بالکل کسی کام نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس سب سے بڑے جرم تکذیب کی بدولت اور ناشکری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ رسول کی دعوت اور اتمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا، جب تک لوگوں تک پیغام نہ پہنچ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا. اور دوسری بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب تک صالح اور نیک افراد کسی بستی میں ابھی موجود ہوں اور وہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام جب تک کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. بہت اہم جو ہے وہ نقطہ ہے دعوت کا اور تبلیغ کا اور قوموں کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ سروائیول کے معاملے کے اندر. جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بتائی گئی ہے بالکل شروع سے لے کر ولادت سے لے کر پھر جوانی تک، اور مدین جانے اور وہاں شادی کرنے، اور پھر نبوت اور تورات کے ملنے تک. تو سارے واقعات کا جو انتباہ کر دیا گیا ہے جو ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی پہلے کہ وہ نبی بننے جا رہے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو نبوت سے پہلے تھی کبھی نہ آپ نے اس کا کوئی شائبہ تک موجود تھا کہ اب نبی بننے جا رہے ہیں، نہ آپ نے دعویٰ کبھی کیا نبی اس کوئی خیال اس کا جو ہے وہ گزرا. تو جو ہے وہ یہاں پہ جو اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے اسباب مہیا کر دیتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا اعلان کسی جشن میں نہیں کیا جاتا، کوئی جو ہے وہ ڈھول تاشوں کے ساتھ اور بڑے لاؤ لشکروں کے ساتھ نہیں، بلکہ چلتے چلتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو راستے کے اندر واپس آتے ہوئے، مدین سے واپس آتے ہوئے تو جو ہے تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور بلا کے کوہ طور پر. تو یہ کام اس طریقے سے بھی جو ہے ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی شخص سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی حیثیت آپ دیکھ لیں کہ ایک تن تنہا بے یار و مددگار شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسے کام لینا چاہتا ہے, تو پھر اس کو قوت اور طاقت اور لاؤ لشکر اور وسائل کی کمی کے باوجود وہ کامیاب کر کے جو ہے وہ رہتا. اتنا بڑا سبق اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام پہ اور دیے ہوئے کام پہ اور دیے ہوئے جو ان کے جو اللہ تعالیٰ کے فریضہ ہے اس کے اوپر لگ جائیں, تو پھر یہ جو قوت اور طاقت اور لاؤ لشکر مال و اسباب ذرائع وسائل یہ کوئی معنی نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ خود خود بخود جو ہے ان کو جو اسباب مہیا کر دیتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزے دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن معجزے دیکھ کر کوئی دنیا کی قوم جو ایمان لے کے نہیں ہے اسلام لے کے نہیں ہے. اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مصائب پر صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے اور حق پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہے تو بالآخر فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے. غلامی کا بدترین اثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ قومیں ہمت و عزم سے خالی ہو جاتی ہیں, بالکل ان کے اندر کسی قسم کا عزم جو ہے باقی نہیں رہتا. اور جو ہے جب اس کا میں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا یعنی برسوں برس سینکڑوں برس کی غلامی کے بعد جب کہا گیا کہ دیکھو لڑو اور سامنے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا تمہیں وعدہ ہے, تو کہتے تھے کہ نہیں موسیٰ اگر تم ان کو لوگوں کو نکال باہر کرو اس بستی سے تو پھر ہم وہاں جائیں گے اور پھر ہم قبضہ کر لیں گے, لیکن لڑنے والی سے جو ہے وہ بات ہمارے اندر نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے. تو جو قومیں ہمت اور جو ہے وہ جرات اور شجاعت اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتی ہیں تو بہت دنیا میں باہر ایسا ہوا ہے کہ وہ بہت تھوڑی تعداد کے باوجود قلیل اسباب و ذرائع کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بہت بڑے بڑے دشمن کے لشکروں پر فتح عطا فرماتا ہے. پھر ایک بات اس کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو شخص یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ جو جان بوجھ کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے, یعنی جو بالکل حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے قبول حق کی استعداد جو ہے وہ چھین لیتا ہے. اور اسی بات کو قرآن مجید نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو فلاں قوم کو اور فلاں قوم کو اور فلاں قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضلالت اور گمراہی میں جو مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا, ان لوگوں نے جب اپنے لیے ضلالت اور گمراہی کا انتخاب کرتے ہیں اور جو حق کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان راستے پر اس قوم کو جو ہے وہ جما دیتا ہے. حق کے اتباع کی بجائے اگر اپنے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا جائے, یعنی ایک اور سال جو ہے وہ ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے اس پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کے واقعے سے کہ اگر حق ہم یہ کہیں کہ حق ہمارے پیچھے چلے, ہم حق کے پیچھے نہ چلے اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ حق کو نیچے اس کے تابع کرنا چاہیں, تو پھر نتیجہ ہمیشہ گمراہی کی صورت میں ملتا ہے ملے گا جیسے سبت والوں کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ بھی کہ کوئی حق کو قبول نہ کرے یا نہ کرے, دائی کا ایک فرض ہے کہ دعوت دیتا چلا جائے, اہل حق آخری وقت تک جو ہے وہ اہل سبت کو نافرمانی سے روکتے رہے, یہ جو ہے اس کا بہت بڑا سبق ہے. اور تمام وہ لوگ جو دعوت کے ساتھ اور دعوت اللہ اور دعوت الحق اور الہ کلمت اللہ کی دعوت کے لیے جو ہے جو اپنے آپ کو جس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی نہ بھی مانے تب بھی اسی جوش اور جذبے اور ورولے سے دعوت جو دیتے چلے جائیں. فرعون کے کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک متکبر سرکش نسل پرست اور نسل کش جو ہے یہ نسل کش ایتھنک کلینزنگ جو جسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جو ہے نسل کشی جو ہے وہ کرنے والا, اور یہ اس بات کو پورے جن تمام باتوں کو الوف فی الارض کے جو ہے کہ اصطلاح سے جو ہے معصوم کیا جا سکتا ہے جو قرآن میں بھی اسے کہا گیا اور یہ اسی صورت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, تو اس پہ یہ فرد جرم جو ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے وہ الوف فی الارض اپنے آپ کو اعلیٰ نسل پرست اور جو لوگوں سے اعلیٰ و برتر جو ہے سمجھتا تھا اور دوسروں کو حقیر اور غلام جو ہے سمجھتا تھا. اور جس میں کہ قارون کی کردار پہلے ہی بتایا گیا, یہ حضرت طاغوت سرمایہ دار طاغوت کا مددگار اور معاون اور موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور اپنی قوم کے خلاف بغاوت اور جو ہے فرعون کا دست و بازو اور اپنی دنیاوی اور مالی مفادات کی خاطر فرعون سے جو ہے مفاد حاصل کرنے والا شخص, اور اس کی بے انتہا دولت کا قرآن نے ذکر کیا ہے, اور دولت پہ گھمنڈ اور تکبر کرنے والا شخص, اور پھر ان لوگوں کی نصیحت کا پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی نصیحت کا مذاق اڑانے والا کہ غریبوں پہ خرچ کرو, तो ये फिर उसने ये यही बात कही कि इन्नमा उतीतु अला इल्मे इंदी, ये तो सारा मैंने अपने जो दस्ते बाजू से कमाया है, कहाँ भाई मैं क्यों खर्च करूं लोगों पे जो है, जिनको अल्लाह ताला ने देना है तो वो अल्लाह ताला खुद उनको जो है वो दे। और फिर जो है एक और बात जो इस वाक्य के अंदर, कारून के वाक्य के अंदर बहुत बड़ा सबक है कि जब वो जिस दिन गर्क होने वाला था, अल्लाह ताला का अजाब उस पे आने वाला था, तो जिस शान शौकत से वो निकला तो फिर जो है वो देखने वाले उसकी शान शौकत और जाहिरी चमक दमक और उसकी जो है खजानों की जो चाबियां उठाए, जो ऊंट और लोग, और फिर जो है वो उस जर्क बर्क के लिबास और सब कुछ देख के जो है वो बड़े जो है उस पे जाहिरबीन निगाहें जो है वो बड़ी मुतासिर हुई, और के क्या ठाट है और क्या शान बान है और क्या आन है और किस जो है क्या तमकनत है। तो लेकिन जो है वो हकीकत देख नहीं पा रहे थे कि देखिए ये वो किरदार है जो अल्लाह का जो है बागी और जो है अल्लाह का जो है वो सरकश है। तो बहुत उसी अल्लाह ताला ने फिर अपने उस जो है जो भी उसने जुर्म किया, अल्लाह ताला ने उनको फिर जमीन के अंदर धंसा दिया और तमाम खजानों के साथ और अपने महलों के साथ और सब कुछ जो है वो चला गया। तो इससे हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात ये जो चीजें हमें नजर आती हैं हकीकत में होती ऐसी नहीं है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ फरमाया, अल्लाहुम अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलम वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, अल्लाह हमें हक को हक करके दिखा उसकी जो है पैरवी करने की तौफीक दे, और हमें बातिल को बातिल करके दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह नबी सल्लम ये भी दुआ फरमाया करते हैं, अल्लाहुम अरिनल अशिया कमा हिया, अल्लाह मुझे चीजों को ऐसा दिखा जैसे वो हैं, जैसे उनकी हकीकत है जो है, ऐसा ना हो कि कोई मलम्मा और कोई जो है वो मलम्मा साजी की हुई और कोई जो है वो उनके ऊपर धोखा दही जो चीज या कोई चीज ऐसी हो जो उसके ऊपर जो चढ़ी हुई हो और उसका जो है कोई दूसरा रुख हो जो मुझे नजर ना आ रहा हो। उसके बाद सूरह अनकबूत है। सूरह अनकबूत जो है ये भी मक्की सूरत है, 5 हिजरी में नाजिल हुई है हिजरत हबशा से पहले। इस सूरत का मरकजी मजमू जो है, मौजू जो है, आप कह सकते हैं कि ईमान और उसके तकाजे हैं। ये जान लेना चाहिए कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त मुसलमानों पर मक्का में मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो बिल्कुल जो है वो शुरू का जब ये प्रोसिक्यूशन का पहला दौर था, जब मुसलमानों पे जो है वो जो मजालिम होना शुरू हुए, और फिर बहुत जल्द जो है उन लोग, चूंकि इब्तदाई मुसलमान जो है वो नौजवान थे या फिर पिछले जो है मुआशरे के तबकात थे, या जिन्हें आप कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि लो स्टेटस के लोग थे, तो उनको बहुत सख्त उन पे प्रोसिक्यूशन का मामला, जुल्म व सितम उनके ऊपर जो है वो, या गुलाम थे फिर वो लोग, तो उन्हें जो है इस मजालिम का सामना था, और हर तरह की फिर कराबत और ताल्लुक को जो है वो बिल्कुल उस मुआशरे के अंदर पामाल कर दिया गया। और ये देखा गया कि अंधा मजहबी जोश जो है वो हिदायत के और इस्लाम के इस नूर को बुझाने के लिए दीवानगी की हदों तक जो है चला गया है। और इसके लाजमी फिर नतीजा ये हुआ कि सादिक़ अल-ईमान मुसलमान बुरी तरह जो है उधेड़ खदेड़े जा रहे थे, और कमजोर मुसलमानों की हिम्मत जवाब दे जा रही थी, और इन हालात में फिर सादिक़ अल-ईमान मुसलमानों के लिए अज़्म हिम्मत और इस्तिक़ामत का पैगाम लेकर आई ये सूरत, और ज़ईफ़ अल-ईमान लोगों के लिए जो याद दिलाया गया कि ईमान को ये न समझो कि ईमान बस कलमा पढ़ लेने का नाम है, ये ख्यालात की तब्दीली का बस नाम है, इसकी कीमत अदा करने का अब वक्त जो आया है और तुम्हें इसके लिए अब हौसला पैदा करना होगा। अल्लाह ताला का कानून ये है कि वो ईमान का दावा करने वालों को हमेशा आजमाता चला आ रहा है, ताकि खरे और खोटे जो है वो बिल्कुल वो अलग अलग हो जाए, और मोमिन और मुनाफिक का जो है वो जो फर्क बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए। और लेकिन साथ साथ ये इस प्रोसिक्यूशन इस एक्सप्लॉटेशन को करने वाले जो कुफारे मक्का थे उनको भी धमकी दी गई है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस जुल्म व सितम की जो ढील तुम्हें मिली है वो ये ना समझो कि तुम अल्लाह ताला की गिरफ्त से बाहर हो गए हो, बल्कि ये अल्लाह ताला बहुत जल्द जो है तुम्हें इस जो है जुर्म के अंदर जो है पकड़ने वाला है। और मुसलमानों को फिर जो है इस रास्ते में जो जुल्म सितम झेल रहे थे उस पर फिर जो है सब्र करने पर उनको नवीद भी सुनाई गई है, ताकि जो है उनके इस्तेकामत पे वो खड़े हो सके। इसके बाद फिर जो है वो ईमान वालों के लिए बहुत ज्यादा इसके अंदर इस्बात मौजूद है ये कि जो ये जुल्म सितम और मजालिम صرف پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا گیا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے قصص آئے، اسی مناسبت سے یہ سورت جو ہے وہ اس میں قصص جو ہے وہ آئے ہیں، پیغمبروں کے جو قصے آئے ہیں. پھر عاد، ثمود، قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر بھی آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام زمانوں اور اقوام میں یہی صورت پیش آتی رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو آزمائش ہے اور فتنے، یعنی آزمائش بھی یہاں پہ، فتنہ بھی آزمائش کا معنوں میں لازمی طور پر آتا رہا ہے. اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارے لیے ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ دو اور وطن چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور کہیں نہ کہیں تمہیں جگہ مل جائے گی جہاں تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہ زندگی کے وسائل اور روزگار بھی مہیا فرمائے گا. تو یہ جو ہے یہ بات وہاں پہ بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے اس آزمائش میں حقیقی ایمان والے بالکل جو ہے وہ کھوٹے اور کھرے سے بالکل ممیز ہو جاتے ہیں. اور جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں جنت جو ہے خالی کھلی کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے راستے میں یقینی طور پر تمہیں آزمایا جائے گا. لوگوں کو، نوجوانوں کو بتایا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ شرک پر تمہیں آمادہ کریں تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جو ہے تمہیں کبھی بھی کراس نہ کرنی چاہیے، اور پھر ان کی اطاعت مت کرو اگر تمہیں وہ شرک پہ آمادہ کریں، لیکن باقی تمام معاملات ان کی جو ہے وہ اس کے ان کے ساتھ احسان کا کرو، معاملہ کرو. کمزور ایمان مسلمانوں کے نفاق پہ گرفت کی گئی ہے، یعنی وہ یہ وہ نفاق تھا جو وہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ حالات کے دباؤ سے جو ہے وہ دب رہے تھے، تو ان کے جو ہے اس نفاق کو واضح کیا گیا کہ بہرحال دیکھو یہ سارے لوگ، اس سے پہلے یہ قومیں جو ہے وہ گزری ہیں، آزمائش سے گزری ہیں، سارے لوگ آزمائش سے گزرے، تمہیں بھی اسے جو ہے گزرنا پڑے گا. پھر ان جو ہے قوموں کی ہلاکت کے چار طریقے بھی بتائے، مذکور کیے گئے کہ کس طریقے نے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو، اس سے پہلے والی قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا. ان میں جو ہے وہ تیز آندھی سے ہلاک کی گئی قوم، دھماکے سے اور دھنسا کر اور غر کر کے، تو یہ بتائی گئی. پھر آخر میں مکڑی کے جالے کی تمثیل بتائی گئی ہے، اور یہ تمثیل جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ سرپرست جو ہے بنانا، دوسروں کو ولایت لینا، تو وہ جو ہے وہ اسی طرح ان کی سرپرستی ہے جیسے کمزور جو ہے مکڑی کا جالہ ہو سکتا ہے، جو نہ سکون پہنچا سکتا ہے اور نہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے. ذرا سی جو ہوا چلی تو جالہ ٹوٹ گیا، اور ذرا سی کوئی جو ہے اور وزن اس کے اوپر پڑا جو ہے وہ گرد و غبار کا بھی، تو وہ بیٹھ گیا. تو یہ بڑے جو ہے کمزور سہارا ہے جو لوگ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کا سہارا. سب سے مضبوط سہارا تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کے سہارے جو ہے وہ بہت تارے عنکبوت ہیں ان کی بھی ہے. اور یہ بھی پھر جو ہے جو یہاں پہ جو دوسرے قصص جو مذکور ہیں، فرعون کے تخت و تاج اور قرآن، قارون کا بے شمار مال و زر اور بادشاہوں کے خزانے اور محلات، یہ سب کے سب جو ہے یہ تارے عنکبوت ہیں، اور یہ سب اسباب نمائش ہیں جو ذرا سے زمانے حوادث کے مقابلے میں بالکل ناپائیدار اور ضعیف اور بالکل فنا پذیر ہیں. تو یہ بات بھی جو ہے بتائی گئی ہے کہ سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے. توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور پھر یہ بات فرمائی گئی ہے سورت کے اندر بھی کہ قرآن کے ذریعے سے ہی دعوت دیے چلے جائیں، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کریں. نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور جو ہے اصل ذکر جو ہے وہ نماز ہی ہے، تو یہ بتایا جائے. اور پھر اس میں ہجرت کا ایک حکم بھی ہے مسلمان نوجوانوں کو کہ بے شک تم جو ہے وہ تمہارے لیے مشکل ہو گئی ہے، تو چلے جاؤ، نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ. اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے راستے میں ہجرت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمایت کا وعدہ فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ علی المحسنین. یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی لگائیں گے، کھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے مہیا جو ہے، نکلنے کے راستے، ایگزٹس، اور اللہ تعالیٰ آسانی ان کے لیے جو ہے وہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان محسنین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ یاد کر لیں کہ یہ سورت کا موضوع جو ہے ایمان والوں پر ابتلا اور آزمائش آ کر رہتی ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں، یہ ایک لازمی ہے. جو چیز بھی ایمان والے، جو بھی شخص ایمان لائے گا تو اس کو ان چیزوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ سورت کا موضوع اور ایک مرکزی مضمون ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.